بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فوالله اني خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی شخص کو دیتا ہوں اعطی الرجل یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے میں کسی شخص کو دیتا ہوں وَأَدْعُ الرَّجُلَ اور کسی شخص کو دینا چھوڑ دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں یعنی میں بعض کو دیتا ہوں بعض کو نہیں دیتا ہوں کوئی چیز تقسیم کروں مال تقسیم کروں وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي اور جس کو میں دیتا ہوں وہ میری نظر میں زیادہ پیارا ہوتا ہے اور جس کو میں چھوڑ دیتا ہوں وہ میری نظر میں زیادہ پیارا ہوتا ہے اس آدمی کے مقابلے میں جس کو میں دیتا ہوں یعنی جس کو میں دیتا ہوں وہ میری نظر میں اتنا محبوب اور پیارا نہیں ہوتا جبکہ جس کو میں نہیں دیتا ہوں وہ میری نظر میں زیادہ محبوب اور پیارا ہوا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کو مال دیتا ہوں جس کو کوئی چیز دیتا ہوں اس کے مقابلے میں جس کو نہیں دیتا ہوں وہ میری نظر میں زیادہ محبوب اور پیارا ہوا کرتا ہے کیسی عجیب بات حضور نے ارشاد فرمائی حالانکہ عام طور پر دنیا میں کیا ہوتا ہے آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کو زیادہ دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جس سے زیادہ محبت ہوگی میں اس کو کم دوں گا کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی دراصل بات یہ ہے کہ جس کے ایمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ہوئے کہ آدمی پکا مومن ہے مضبوط ایمان والا ہے تو اس کے اوپر اعتماد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیا اور جس کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ یہ بے صبری کر ڈالے گا ان کو دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض لوگوں کے ایمان کے بارے میں اعتماد ہے کہ یہ لوگ صبر کریں گے ان کو نہیں دیتے اور جن کے بارے میں ابھی اتنا اعتماد نہیں ہے کہ اور یہ معلوم ہے کہ یہ بے صبری کریں گے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے ولیکن اوتی اقواما لما ارى لیکن میں دیتا ہوں ایسی قوم کو جن کے دلوں کے اندر میں جزع یعنی گھبراہٹ دیکھتا ہوں والہلع بے قراری دیکھتا ہوں میں دیتا ہوں کس کو جس کے دل کے اندر گھبراہٹ میں دیکھتا ہوں بے قراری دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو میں دیتا ہوں یعنی بعض لوگوں کے دلوں میں گھبراہٹ ہوتی ہے بے قراری ہوتی ہے ہم کو بھی ملے ہم کو بھی دیوے ہم کو بھی مل جاوے تو جن کے دلوں کے اندر بے قراری ہوتی ہے گھبراہٹ ہوتی ہے ملے 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 اب میں ان کو دے دیتا ہوں اور وَأَقِيلُ اور میں سونپ دیتا ہوں حوالے کر دیتا ہوں اقوامن بعض لوگوں کو إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر گھنا اور بھلائی رکھی ہے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں کیا مطلب جن کے دلوں کے اندر گنائے نفسی ہے یعنی جن کو نفس کا گنا حاصل ہے جو لوگ صابرین ہیں، جو لوگ سوال کرنے سے بچنے والے لوگ ہیں، تو میں ان کو بے نیازی اور بھلائی کے حوالے کرتا ہوں، یعنی میں ان کو دیتا نہیں ہوں۔ تو اللہ کے بعض بندے ایسے ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت، کہ بھائی دینا کوئی چیز، مال دینا یہ کوئی علامت محبت نہیں ہے، لہذا حضور نے دیا نہیں دیا اس کے پیچھے ہمارا کوئی دھیان نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا دھیان کس کی طرف ہوگا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم کو حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ فیہم عمر بن تغلب، یعنی جن کو میں دیتا نہیں ہوں اور میں نے ان کے دلوں کو بے نیازی اور بھلائی کے حوالے کر دیا، ان میں ایک شخص عمر ابن تغلب بھی ہے، ان میں ایک شخص عمر ابن تغلب بھی ہے۔ فواللہ، خدا پاک کی قسم، ما احب، میں پسند نہیں کرتا ہوں، ان لی بکلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمرن نعمی، اللہ پاک کی قسم کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کلمہ مبارک ہوا، یہ مجھے لال اونٹوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی حضور نے جو میرے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو دیتا نہیں ہوں اور ان کے دلوں کے اندر اللہ نے بے نیازی رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے، انہی لوگوں میں عمر ابن تغلب ہے، تو کسی آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے یہ جملہ فرما دے رہے کہ بھائی عمر ابن تغلب ایسا آدمی ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں گناہ اور بھلائی رکھی ہے، اس سے بڑا اور سرٹیفکیٹ کیا چاہیے، اس سے بڑی اور کیا سند چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گناہ اور جن کے لیے بھلائی کا سرٹیفکیٹ دے دے وے، اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا، اس سے بھلا بڑا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عمر ابن تغلب کہتے ہیں کہ حضور کا یہ جملہ مجھے لال اونٹ مل جاوے اس سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے کہ حضور نے میرے لیے کلمہ ارشاد فرمایا، اسی لیے کہ حضور کی یہ تصدیق یہ جو ہے میرے لیے ہمیشہ کا توشہ ہے۔ والآخرت خیر وابقا، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی اور سب سے بہترین چیز ہے۔ تو کوئی بڑے لوگ، اللہ والے لوگ، اللہ کے نیک لوگ اگر کسی کے بارے میں کوئی اچھا جملہ کہہ دے وے، اعتماد کا اظہار کر دے وے، اچھے کلمات کہہ دے وے، تو یہ انسان کے لیے دنیا کی دولتوں سے بھی بڑی اونچی دولت ہے، بڑی قیمتی دولت ہے کہ بھائی کسی نیک آدمی نے، کسی بڑے عالم نے، کسی اللہ والے نے ہمارے لیے کوئی اچھے کلمات کہہ دیے، اعتماد کے کلمات کہہ دیے، بھلائی کے کلمات کہہ دیے، تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی سند، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہوا کرتا ہے دنیاوی خزائن کے مقابلے میں۔ چونکہ دنیاوی خزائن تو فانی ہیں، ختم ہونے والے ہیں، لیکن یہ جو اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں کسی کے بارے میں اعتماد، محبت آ جاوے، یہ چیز بہت بڑی دولت ہوا کرتی ہے۔ جی بس امام بخاری تو اتنی لمبی یہ روایت لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خطبہ دیا نے تو اس میں حمد و ثنا کے بعد کیا فرمایا، اما بعد، بس چلو۔ حضرت عروہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ مجھ کو ام المؤمنین میری خالہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی، اطلاع دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارکہ سے نکلے رات کی تاریکی میں، جوف اللیل، جوف کہتے ہیں پیٹ کو، رات کا پیٹ، یعنی رات کافی گزرنے کے بعد، رات کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پر حجرے مبارکہ سے نکلے اور مسجد میں آپ نے نماز پڑھائی. یہ ہے رمضان میں تراویح کی نماز، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں دیر رات سے تشریف لا کر کے تراویح کی نماز پڑھائی. فصلى رجال بصلاته، جو مجمع موجود تھا مردوں کا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. فاصبح الناس فتحدثوا، صبح میں لوگ آپس میں چرچے کرنے لگے، صبح میں لوگ آپس کے اندر چرچے کرنے لگے، یعنی رات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے آ کر کے رات کو تراویح کی نماز پڑھائی، تو اس کے لیے پہلے سے باقاعدہ کوئی اعلان نہیں ہوا، پہلے سے باقاعدہ لوگوں کو اطلاع نہیں دی گئی، بلکہ حضور اچانک تشریف لائے، جو لوگ موجود تھے ان لوگوں کو حضور نے تراویح پڑھا دی. یہ پہلی رات ہوئی. اب صبح میں چرچا ہوا لوگوں میں، کائی کا چرچا ہوا، کہ آج رات دیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے رمضان کی مبارک رات میں نماز پڑھائی اور اس میں بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آ گیا، اس کے صبح میں چرچے ہوئے. چونکہ صحابہ کو تو عبادت کے چرچے میں مزہ آتا تھا، ان کے یہاں یہ تھوڑا ہی تھا کہ دعوت کے کھانے میں بڑا مزہ آیا، لہذا صبح میں وہ اس کا چرچا کرے، کیا پکا تھا، کیسا پکا تھا، کیسی آئٹم دی، وہ تھوڑا ان کا موضوع بحث ہوتا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تشریف لائے اور آپ نے آ کے تراویح پڑھائی اور اس میں جو بڑا مزہ آیا، تو صبح میں حضرات صحابہ میں آپس میں چرچا ہوا، خوب چرچے ہوئے. فجتما اکثر منہم، اب دوسری رات میں پہلی رات سے زیادہ مجمع آ گیا. فصلوا معه، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. اب پہلی رات جو مجمع موجود تھا، انہوں نے اپنے دوستوں کے سامنے، ملنے جلنے والوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ بھائی کل رات تو حضور دیر سے تشریف لائے اور بڑے اچھے چرچے رہے اس کے صبح میں، تو جنہوں نے سنا وہ بھی سب آئے اور دوسرے دن مجمع زیادہ ہو گیا اور بڑے مجمع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی. فَأَصْبَحَ النَّاسِ پھر دوسرے دن کی صبح میں فَتَحَدَّثُوا لوگ آپس کے اندر چرچے کرنے لگے. وہی چرچے, ارے آج دوسری رات بھی حضور نے تراوی پڑھائی, نے تراوی میں تو مزہ آ گیا مزہ آ گیا مزہ آ گیا. یہ چرچے صبح میں ہوئے لوگوں کے درمیان میں. فَقَسُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ تو تیسری رات کے اندر تو اور زیادہ مجمع ہو گیا. صحابہ تو حریص تھے عبادت کے, جب پتہ چلا کہ رات میں کوئی نئی نماز شروع ہوئی ہے, وہ بھی رمضان اور حضور پڑھا رہے ہیں تراوی پڑھا رہے ہیں, تو تیسری رات میں اور زیادہ مجمع. دیکھو یہاں یاد رکھنا ہے, بخاری شریف کی اس روایت کے اندر تیسری رات کا بھی تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات تک تراوی کی نماز پڑھائی, اور دوسری روایتوں کے اندر دو ہی رات کا تذکرہ ہے. تو جہاں دو رات کا تذکرہ ہے سمجھو وہاں راوی نے اختصار سے کام لیا ہے, اور یا تین والی روایت میں زیادہ تفصیل ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ تین رات مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تراوی پڑھائی اور بہت اطمینان سے رات گزرنے پر پڑھائی, اور صحابہ کو بڑا مزہ آیا. اب کیا کہنا تھا, فلما کانت اللیلۃ الرابعہ چوتھی رات آئی, فاجز المسجد عن اہلہ تو مسجد والوں سے عاجز ہو گئے, یعنی کہ مجلس مسجد میں اتنے آدمی کہ ماوے نہیں مسجد میں, چکار بھرا گئی چھلکا گئی ابھرا گئی, یعنی مسجد میں جگہ ہی نہیں رہی, اور باہر بھی جو ہے مجمع فول مسجد ہو گئی. حضور تشریف ہی نہیں لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے, ڈائریکٹ فجر کی نماز پڑھانے آئے. حتی خرج لصلاۃ الصبح یہاں تک کہ حضور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی صحابہ کو ایسا ہوا کہ حضور کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی لوگ جمع ہو گئے, تو کوئی کھانسی کر رہا ہے زور زور سے, کوئی کھنکھا رہا ہے تاکہ حضور کو کسی طرح بھی اطلاع ہو جائے, کہ حضور بالقصد بال ارادہ تشریف ہی نہیں لائے, ڈائریکٹ فجر پڑھانے تشریف لائے. گویا کہ پہلی تین راتوں میں تراوی پڑھانے کا جو وقت مقرر تھا اس وقت مقررہ پر حضور تشریف ہی نہیں لائے, ڈائریکٹ فجر میں آئے. فلما قد الفجر جب فجر کی نماز پڑھائی, اقبل علی الناس لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے, فتشہد تو خطبے کے شروع میں شہادتیں پڑھی, جیسے ہم پڑھتے ہیں نا خطبے کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, خطبے کے شروع میں شہادتیں کے کلمات پڑھے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے افتتاح میں شہادت کا کلمہ پڑھا, اس سے معلوم ہوا کہ خطبے کے شروع کے اندر شہادت کا کلمہ پڑھنا سنت ہے, ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ثم قال شہادتیں پڑھنے کے بعد کیا فرمایا, اما بعد, بس اس اما بعد کو سنانے کے لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ یہ پوری روایت لائے کہ بھائی خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما بعد پڑھا, تو حضور نے اما بعد پڑھا اور اس کے بعد کیا فرمایا, فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ میرے لیے مخفی نہیں تھا تمہارا اجتماع, یعنی تم لوگ رات میں مسجد میں جمع ہوئے تھے, میرے اوپر مخفی نہیں تھا, مجھے معلوم تھا تم سب لوگ مسجد کے اندر جمع ہو گئے ہو, مجھے لیے مخفی نہیں تھا. مجھے معلوم تھا اچھی طریقے سے. لاکنی خشیت انتفرد علیکم, لیکن مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ رات کی نماز رمضان کی تراوی تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. فتح جیزو انہا, اور تم اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ, تھک جاؤ. دیکھیے یہ شفقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور نے کیا فرمایا, مجھے معلوم تھا تم لوگ جمع ہو گئے ہو, پھر بھی میں کیوں نہیں آیا کہ بھائی تین رات, پہلی رات میں کے مقابلے میں دوسری رات کا مجمع زیادہ, دوسری رات کے مقابلے میں تیسری رات کا مجمع زیادہ, تیسری رات کے مقابلے میں چوتھی رات کا مجمع زیادہ. اب اگر مجمع بڑھتا ہی گیا اور تمہارا شوق, تمہاری رغبت, تمہاری جو ہے اس نماز کے لیے اہتمام کو دیکھ کر باری تعالیٰ اگر اس نماز کو فرض کر دے وے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نماز ادا کرنے میں تکلیف ہو جاوے. اس لیے کہ ابھی یہ نفل ہے, تم نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا, لیکن اگر فرض ہو جاتی اور تم چھوڑ دیتے تو تمہارا کو گناہ ہوتا. اس لیے کہا میں تشریح آیا نہیں. دیکھیے یہ بھی امت کے اوپر بہت بڑی شفقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تابعہ یونس, یعنی یونس عقیل کے متابع ہیں. یونس ابن یزید یہ عقیل کی متابعت کرتے ہیں. امام ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرنے کے اندر بہرحال یہ تراویح کی نماز کا تذکرہ اس حدیث میں آ گیا. ایک دو باتیں بنیادی ذہن میں رکھو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال پورا مہینہ تراویح نہیں پڑھی, کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رمضان میں ہر سال پورا رمضان تراویح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی. یہ ہیں زائد مقدار کا اس بات, تین راتیں حضور نے تراویح پڑھی ہے اور پھر چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا مبارک زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد میں دیکھا کہ ماشاءاللہ لوگ راتوں کو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, کچھ لوگ ادھر ہے کچھ لوگ ادھر ہے الگ الگ جماعتوں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین فیصلہ فرمایا, سب لوگ مسجد میں آ جاؤ, ایک امام کے پیچھے یہ تراویح کی نماز پڑھیں گے, 20 رکعت پڑھیں گے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے تراویح پڑھانے کا حکم دیا تو تراویح کی 20 رکعت پورا رمضان پڑھنا یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر اہتمام سے جاری ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی حجت ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, لہٰذا حضرت عمر جو طریقہ ایجاد کریں گے وہ بھی امت کے لیے معمول بہا ہے, حجت ہے. تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اجماع صحابہ سے, اس لیے کہ وہاں صحابہ کرام بہت سارے حیات تھے حضرت عمر کی خلافت کے زمانے کے اندر, ان میں سے کسی صحابی نے نکیر نہیں کی کہ عمر یہ کیا شروع کر رہے ہو, کسی نے نکیر نہیں کی, سب نے خوشی خوشی اس تراویح کی نماز کو قبول کر لیا. تو اجماع صحابہ بھی ہو گیا اور حضرت عمر نے ایک نیک عمل جاری فرما دیا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد میں لوگوں کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا حضرت عمر کے جاری کرنے کے بعد تو ایک دن حضرت علی نے کتنا پیارا دعائیہ جملہ کہا، نور اللہ مسجد عمر کما نور مساجد اللہ، اللہ عمر کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے ہماری مسجدوں کو نور سے منور کر دیا. کہ یہ تراوی، قرآن، پورا مجمع، اجتماعی نماز، کتنا نورانی اور پاکیزہ ماحول. تو کہا حضرت عمر نے ہماری مساجد کو نورانی بنا دیا، اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے وے. کتنی پیاری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی. بہرحال یہ حضرت عمر کے مبارک زمانے سے امت کے اندر یہ عمل رائج ہو گیا. اب دیکھیے، مسجد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی کا ایک حجرا بنایا گیا تھا اعتکاف کے لیے، چٹائی باندھ کر کے وہیں سے امامت کروائی. اور وہ چٹائی بہت اونچی اونچی نہیں تھی، نیچی نیچی تھی، اسی لیے حضور کھڑے ہوئے، رکو میں جاوے، پیچھے سب کو نظر آتا تھا. تو وہ جو چٹائی سے بنا ہوا جو حجرا تھا، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی. اور ہو سکتا ہے کہ تین دن میں سے کسی دن محراب میں آ کے امامت کرائی، یا ہو سکتا ہے کہ اس چٹائی کے حجرے کو بعض راویوں نے محراب سے تعبیر کر دیا ہو. بہرحال یہ تین دن تراویح پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جی،
قال ابن بعض رضى عنه معاوية وابو أسامة عن هشام عن أبي حميد السعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد تابع أول حدث عن سفيان في أما بعد.
حضرت ابو حمید عبد الرحمن الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو کھڑے ہوئے، یعنی عصر کے بعد نماز سے فارغ ہو کر تشہد پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی، جیسے کہ اللہ کے شایان شان میں بما ہوا اہلہ کا مطلب کیا، جیسے کہ اللہ کی شان میں. ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد. بس اما بعد کو ثابت کرنے کے لیے روایت لائے، تاکہ یہ روایت تفصیل سے کتاب الزکات کی بار کتاب الایمان والنذور وغیرہ مقامات پر ہے. اب دیکھو، تابعہ ابو معاویہ و ابو اسامہ، ابو معاویہ نے اور ابو اسامہ نے متابعت کی ہے ان ہشام، ہشام ابن عروہ سے نقل کرنے میں، یعنی دونوں نے امام زہری سے نقل کرنے میں، یہ دونوں امام زہری کے متابع ہیں. ابو معاویہ بھی، ابو اسامہ بھی حضرت امام زہری کے متابع ہے، یعنی دونوں حضرت عروہ سے روایت نقل کرتے ہیں. ان ابی ہی، ان کے والد یعنی حضرت عروہ سے، ان ابی حمید، اور حضرت عروہ حضرت ابو حمید عبد الرحمن الساعدی سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اما بعد فرمایا تھا. تو گویا اما بعد والے جملے میں امام زہری کے مطابق ہیں ابو معاویہ ابو اسامہ، یہ دونوں متابع ہے امام زہری کے، کہ دونوں حضرت عروہ سے یہ نقل کرتے ہیں. بہرحال امام زہری براہ راست حضرت عروہ سے نقل کرتے ہیں، اور حضرت ابو معاویہ اور حضرت ابو اسامہ حضرت ہشام کے واسطے سے نقل کرتے ہیں. تو اتنا فرق ہے کہ امام زہری نقل کریں گے حضرت عروہ سے براہ راست، اور ابو معاویہ اور ابو اسامہ حضرت ہشام کے واسطے سے نقل کرتے ہیں. تابعہ العدنی، عدنی سے مراد ہے محمد ابن یحییٰ العدنی، یا ایک عبداللہ ابن ولید العدنی، وہ بھی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے اس روایت میں اما بعد میں متابعت کرتے ہیں. لیکن یہ جو سند ہے تابعہ العدنی، یہ متابعت صرف اما بعد میں ہے، پوری حدیث میں یہ متابعت نہیں ہے، جبکہ ان کی متابعت پوری حدیث میں ہے، اور اس سند کے اندر متابعت صرف اما بعد والے جملے کے اندر ہے. گویا کہ یہاں متعدد طرق کے اندر بھی اما بعد کا تو اس بات ہو گیا کہ اما بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر بیان فرمایا. جی حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو ان کے جو شاگرد ہیں نا وہ ہیں علی ابن حسین ابن علی، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں. امام زہری کے استاد کون؟ علی ابن حسین ابن علی، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یعنی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے ہوا کرتے ہیں. اور وہ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں. قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر میں نے سنا کہ حضور نے تشہد پڑھا، اور تشہد پڑھنے کے بعد حضور نے کیا کہا؟ اما بعد. بس یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام نکاح کے وقت کا واقعہ ہے. اس موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھنے کے بعد اما بعد پڑھا، اس لیے کہ حضرت علی کا نکاح بعد میں ابو جہل کی بیٹی سے ہوا تھا. یہ اس موقع کا واقعہ ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کے کلمات پڑھنے کے بعد پڑھا اما بعد، بس اس کو ثابت کرنا تھا. جی دیکھو، یہ جو ہے نا راوی، حدثنا ابن الغسیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ الاستاذ، یہ ابن الغسیل کون ہے؟ عبد الرحمن ابن سلیمان ابن عبداللہ ابن حنزلہ ابن ابی عامر، یہ وہی غسیل الملائکہ صحابی حضرت حنزلہ ابن ابو عامر، جو غزوہ احد کے موقع کے اوپر بیوی کے ساتھ جماع سے فارغ ہوئے اور غسل کرنے کا موقع نہیں ملا اور میدان جہاد میں پہنچے اور شہید ہو گئے تھے، وہ ہیں حضرت حنزلہ ابن ابو عامر. یہ ابو عامر وہی مشہور جس کو ابو عامر راہب کہا جاتا ہے. باپ تو بڑا بدماش تھا ابو عامر راہب، اور بیٹے حضرت حنزلہ उनको गसीलुल मलाइका का लकब मिला, इसलिए कि वो जनाबत की हालत में शहीद हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि मलाइका उनको गुस्ल दे रहे हैं, इसीलिए इनका लकब बन गया गसीलुल मलाइका। तो ये जो है ना, उनके पोते होते हैं, ये इब्नुल गसील अब्दुर्रहमान इब्न सुलेमान इब्न अब्दुल्ला इब्न हंजला बिन अबी आमिर पर पोते हुए। तो हज़रत हंजला बिन अबू आमिर जो है, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला, उनके बेटे सुलेमान और उनके बेटे अब्दुर्रहमान, तो ये हज़रत हंजला के पर पोते हुए, उनको इब्नुल गसील का लकब दिया गया। तो ये गसील नहीं है, दादा के अब्बा वो गसीलुल मलाइका है, लेकिन बस ये नाम गोया के बाद में नस्ल में भी चल पड़ा, इसीलिए इनका लकब हो गया इब्नुल गसील। और ये अबू आमिर राहिब वही वल्लदीन तखजु मस्जिदन दिरारा, उसके शान नुजुल में जो आता है वो अबू आमिर राहिब। قال حدثنا اكرمہ کا ہم کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ نے سنایا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں، سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ یہ زندگی کا آخری بیان تھا حضور کا، آخری بیان منبر پر تشریف لائے۔ وکان آخر مجلسی جلسہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرتبہ خطبہ تھا جس کے لیے آپ منبر مبارک پر جلوہ افروز ہوئے۔ متعطفاً ملحفتاً على من کی بئی، کس حال میں تشریف لائے؟ چادر مبارک مونڈوں کے اوپر ڈالی ہوئی تھی، لپٹی ہوئی تھی، یعنی کرتا نہیں پہنا تھا، کرتا زیب تن نہیں فرمایا تھا، نیچے لنگی تو تھی لیکن اوپر کرتے کے بجائے چادر ڈالی ہوئی تھی، اور چادر یہ مونڈے کہلاتے ہیں، کندھے، تو دونوں کندھوں کے اوپر چادر مبارک ڈال کر کے چادر میں لپٹے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قد اصب رأسہ بإصابۃ، آپ کے سر مبارک کے اوپر پٹی چکنی بندھی ہوئی تھی، یعنی سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور وہ چکنے کپڑے کی پٹی تھی۔ دراصل درد سر بہت ہو رہا تھا، شقیقہ، عربی میں شقیقہ کہتے ہیں، اردو میں، گجراتی میں آدھا شیشی کہتے ہیں، یعنی نصف سر کا درد۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز ہو رہا تھا، اسی لیے آپ نے اپنے سر مبارک کے اوپر تخفیف کے لیے پٹی باندھی ہوئی تھی، اور جب سر درد وغیرہ ہوتا ہے، آدمی سر پہ پٹی باندھتا ہے تو تخفیف ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے اس کے اندر۔ دسیما کے معنی چکنی پٹی۔ حضور منبر پر تشریف لائے، فحمید اللہ، اللہ کے حمد کی، واسنا علی، اللہ کی ثنا کی، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، ایوہ الناس الیہ، اے لوگو میری طرف جمع ہو جاؤ، قریب آ جاؤ۔ بیماری کی وجہ سے زور سے بولنا بہت مشکل تھا، بدن اطہر میں ضعف بہت تھا، کمزوری بہت تھی، اسی لیے حضور نے فرمایا بھائی قریب قریب آ جاؤ۔ فصابوا الیہ، لوگ سمٹ کر کے قریب ہو گئے، صحابہ سمٹ کر کے منبر مبارک کے بالکل قریب قریب ہو گئے۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، अम्मा बाद, बस ये है तर्जमतुल बाप से रब्त है। इसी वजह से इमाम बुखारी इस रिवायत को लाए कि हुजूर ने जो जिंदगी का आखिरी खुतबा दिया सर पर पट्टी बांध करके, कमजोरी इतनी थी कि सहारे से मस्जिद में तशरीफ लाए, सहारा देकर के कंधे पर, और आकर के आप मिंबर पर तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया अम्मा बाद, फिर क्या फरमाया, फइन हाजल हई मिनल अंसार यकिल्लूना, अंसारियों की ये अंसार का ये खानदान कम होता रहेगा, कम हो रहा है, अंसार का ये कबीला कम हो रहा है। वयक्सुरुन्नासु, और दूसरे लोग ज्यादा हो रहे हैं, अंसार का ये कबीला कम हो रहा है और दूसरे लोग क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। या यूं तर्जुमा करो मुस्तकबिल का, अंसार का ये खानदान ये कबीला कम होता जाएगा और दूसरे लोग ज्यादा होते जाएंगे। क्या मतलब इस मुबारक जुमले का वो समझो, दो ही खानदान का नाम है अंसार, औस खजरज, जो ईमान लाए, ये दो ही कबीले अंसार कहलाए। अब होगा क्या, इस्लाम फैलता रहेगा, नए नए लोग ईमान में दाखिल होते रहेंगे, मुसलमानों की मजमूई तादाद बढ़ती रहेगी, मुसलमानों की मजमूई तादाद बढ़ेगी लेकिन अंसार नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, वो तो मुतायन दो ही कबीले हैं, फिक्स, अंसार तो फिक्स मुतायन दो ही कबीले हैं, इसीलिए अंसार कैसे बढ़ेंगे, जो उनके यहाँ बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, बस वही बढ़ेंगे, और कौन बढ़ेगा। लेकिन आम मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, इसीलिए कि नए नए लोग ईमान में दाखिल होंगे। इसीलिए हुजूर ने फरमाया क्या, यकिल्लूना वयक्सुरुन्नासु, लोग बढ़ेंगे अंसार कम होते जाएंगे। देखो तिर्मिजी शरीफ में एक रिवायत है जो आपने मिश्कात शरीफ में भी पढ़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के लिए उनकी औलाद और औलाद की औलाद के लिए दुआ फरमाई है कि अल्लाह अंसार पर, अंसार की औलाद पर, औलाद की औलाद पर, हुजूर ने खुसूसी दुआ फरमाई। लेकिन जाहिर बात है कि वो तो कबीला मुतायन हौस और खजरज, इसीलिए वही दो कबीले, बाकी आम मुसलमान के ईमान में बहुत से काफिर दाखिल होंगे, आम मुसलमान तादाद में बढ़ेंगे, और अंसार तो फिक्स दो कबीले हैं, इसीलिए इनकी तादाद दूसरों के मुकाबले में कम होती जाएगी। बाज़ हज़रात ने इसको मौजिज़ा करार दिया है, इस रिवायत को कैसे मौजिज़ा, कि मुस्तकबिल के ज़माने में वाकई अंसार कम हो गए, हकीकी अंसार से अंसारी तो बहुत है लेकिन वो अंसारी मुराद नहीं है, हकीकी अंसार, तो हकीकी अंसार वो कम होते गए, इसीलिए उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा करार दिया गया, पेशीन गोई, जो सदाकत नबूवत की दलील, वो करार दिया गया। फिर हुजूर ने क्या फरमाया, फमन वलिया शैअन मिन उम्मति मुहम्मद, जो आदमी उम्मते मुहम्मदिया की किसी चीज का वाली और निगरान और अमीर बने, जो भी उम्मते मुहम्मदिया का वाली अमीर निगरान बने, तो उम्मत का जो आइंदा गवर्नर अमीर हुकुमरा बनेगा उनको हुजूर ने क्या ताकीद फरमाई, फस्तता अन यदुर फीही अहदन, और वो अमीर बनने के बाद किसी को نقصان او ينفع به احدا یا کسی کو نفع پہنچانے کا اختیار رکھے گا. یعنی جو حکومت کا امیر بنے گا وہ لوگوں کو نقصان پہنچاوے یا نفع پہنچاوے, کیا مطلب؟ با اختیار عہدے پر فائز ہوئے, با اختیار عہدے پر فائز ہو. یعنی بہت سے حکمران کیسے ہوتے ہیں, خالی نام کے, ریموٹ کنٹرول کوئی اور ہوتا ہے, نو ان کو بیچارے کو خالی نام سے حکومت چلانے کی, اور چلانے والے پیچھے سے ڈرائیور کوئی اور ہوا کرتے ہیں. تو گویا کہ اگر کوئی حکمراں بنے اور وہ حکمراں کیسا ہو, با اختیار عہدے پر ہو, اور جو ہے وہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, نقصان دور کر سکتا ہے. فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ, تو انصار میں نیک لوگوں کا اکرام کرے, اعزاز سے نوازے. یعنی جو بھی مسلمان کا امیر بنے, با اختیار امیر بنے, پاوردار امیر بنے, وہ کیا کرے؟ انصار میں نیکوں کا اکرام اور اعزاز کرے. انصار میں جو بھی نیک ہو ان کا اکرام بھی کرے, اعزاز بھی کرے. وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِهِمْ, اور انصار کے اندر اگر کسی سے کوئی برائی ہو جاوے تو وہ ان سے درگزر سے کام لیوے. یعنی انصاری میں کسی انصاری سے کوتاہی ہو جاوے تو درگزر سے کام لیوے حدود کے علاوہ, اس لیے کہ شرعی حدود میں کسی کی رعایت نہیں. ولا تاخذکم بهما رأفة فی دین اللہ, فی دین اللہ, تو شرعی حدود کے علاوہ دیگر معاملات کے اندر انصار کی رعایت کرے. کسی سے کچھ کوتاہی ہو جاوے تو درگزر کا اس کے ساتھ معاملہ کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے بڑی خاص تاکید فرمائی کہ انصاریوں کی تعداد کی کمی ہو جاوے تو کوئی ان پر زیادتی نہ کرے, کوئی ان پر ظلم نہ کرے, بلکہ انصار کا اکرام اور اعزاز کرے. دیکھو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ خلافت انصار میں نہیں ہوگی, اسی لیے کہ اگر انصار میں خلافت کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات طیبہ کا آخری خطبہ دے رہے ہیں اور انصار کے لیے اس قدر تاکید اور وصیت فرما رہے ہیں تو اس وقت حضور ان کے لیے کچھ نہ کچھ بات ارشاد فرما دیتے. اور اس حدیث کو بھی جوامع الکلم کے قبیل سے کہا گیا ہے کہ انسان جب کبھی یا تو کسی کو نقصان پہنچانے کا اختیار رکھے یا کسی کو نفع اور فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھے. جی جمعہ کے دن دو خطبے کے درمیان بیٹھنے کے بیان میں شواف ہے, حنابلہ دو خطبے کے درمیان بیٹھنے کو فرض قرار دیتے ہیں. احناف اور مالکیہ دو خطبے کے درمیان بیٹھنے کو سنت قرار دیتے ہیں. جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے کتنے خطبے ضروری, یہ مسئلہ مختلف بھی ہے. جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے کتنے خطبے ضروری ہے، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. ایک خطبہ ضروری ہے یا دو خطبے ضروری ہے؟ تو امام شافعی، امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہما کے نزدیک دو خطبے ضروری ہے. امام شافعی، امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہما کے نزدیک جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے دو خطبے ضروری ہے، درمیان میں بیٹھنا ضروری ہے. اگر نہیں بیٹھا تو ایک ہی خطبہ سمجھا جائے گا، اور ایک ہی خطبہ ہوا تو نمازی صحیح نہیں ہوگی. یہ امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ صحت جمعہ کے لیے دو خطبے ضروری، اور دو خطبوں کے لیے بیچ میں بیٹھنا ضروری. اسی لیے اگر امام صاحب جلال میں آ کے بیٹھنا ہی بھول گئے، مسلسل خطبے دونوں ایک ساتھ دے ڈالے، تو شوافے کے یہاں اور حنابلہ کے یہاں وہ ایک ہی خطبہ شمار ہوگا اور نماز ہی صحیح جمعہ کی نہیں ہوگی. اس حضرات کی دلیل یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دو خطبوں پر مواظبت فرمائی. مواظبت تامہ، حضور نے ہمیشہ دو خطبے دیے. اب آئیے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے صرف خطبہ شرط ہے. جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے صرف خطبہ شرط ہے، دو خطبے ضروری نہیں ہیں. دو خطبے ضروری نہیں ہیں. ان کی دلیل ہے قرآن کی آیت، امام ابو حنیفہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس میں مطلق خطبے کا بیان ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ میں مطلق خطبے کا بیان ہے، دو خطبے کا تذکرہ نہیں ہے. ایک دلیل امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی. دوسری دلیل حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں بیٹھے نہیں تھے، بیٹھتے نہیں تھے، بلکہ مسلسل ایک خطبہ دیتے تھے. علامہ ابن بطال نے شرح بخاری میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل ایک خطبہ دیتے تھے، بیچ میں بیٹھتے ہی نہیں تھے. تیسری دلیل رأیت علیا یخطب علی المنبر فلم یجلس حتی فرغا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، وہ بیٹھے ہی نہیں یہاں تک کہ خطبے سے فارغ ہو گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسلسل ایک خطبہ دیا، بیچ میں بیٹھے ہی نہیں، حضرت علی کا طرز عمل. اور حضرت علی والے قول کی سند علی شرط الجماعت ہے، یعنی جماعت سیحا کی شرط پر یہ سند ہے، بہت بہترین سند ہے. البتہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دو خطبے دیے، اسی لیے دو خطبے دینا اور بیچ میں بیٹھنا سنت ہے، فرضیت نہیں ہو سکتی، سنت ہے. اگر فرض ہوتا تو قرآن کے اندر فسعو الى ذکر اللہ مطلق نہ ہوتا. فرض ہوتا حضرت مغیرہ دو خطبے دیتے، فرض ہوتا حضرت علی مسلسل ایک خطبہ نہ دیتے، دو خطبے دیتے. یہ دلائل ہو گئی امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے. اب اس کے بعد دو خطبے میں بڑی حکمتیں بھی ہیں، وہ بھی سمجھو. دو خطبے کے اندر تقریر اور بیان کا مقصد اچھی طرح حاصل ہوتا ہے. کیسے؟ اگر کوئی آدمی مسلسل بات کرے گا, مسلسل بولے گا, تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. آدمی مسلسل بولتا ہے تو بات کیا ہو جاتی ہے؟ ادھوری رہ جاتی ہے. اب وقفہ کر لیتا ہے تو بات یاد آ جاتی ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تقریر بات یاد آ جائے, یہ بات بولتا تو بہت اچھا ہوتا, ارے فلاں بات تو بالکل مناسب تھی, وہ بھی بول لیتا ہے تو بہت اچھا. اب کیا ہوگا, ایک خطبہ آپ نے دے دیا, بیچ میں وقفہ کیا تاکہ کچھ بات یاد آنی ہو تو یاد آ جاوے کہ بھائی اور کیا بات کہنے جیسی کیا رہ گئی, تو خطبہ ثانیہ میں پھر کہہ دے. اسی لیے یہ وقفہ بڑا مفید کہ اول خطبے کے اندر جو مضمون بیان کیا اس مضمون کے متعلق اگر کوئی بات جو ہے باقی رہ گئی ہے تو وقفے میں یاد آ جائے گی اور دوسرے خطبے کے اندر آپ بیان کر دیجئے. نمبر دو, مسلسل بولنے والا تھک جاتا ہے, سننے والے بھی اکتا جاتے ہیں, وقفہ کر لینے سے خطیب کو بھی نشاط آ جاتا ہے اور سامعین کو بھی دلچسپی رہتی ہے. اس لیے بڑی حکمت ہے بھائی دو خطبے کے اندر. تو اس کے بعد ایک اور مسئلہ سمجھو, خطبہ سننا واجب ہے, آپس میں بات چیت کرنا خطبے کے وقت ناجائز ہے. یہ جمہور کا مسلک ہے. جمہور فرماتے ہیں خطبہ سننا واجب, آپس میں بات چیت ناجائز. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خطبہ سننا سنت ہے, بات چیت کرنا جائز ہے. خطبہ سننا سنت, بات چیت کرنا جائز. ایک مسئلہ اور ہے کہ کوئی آدمی خطیب سے دور بیٹھا ہو اور خطبہ نہ سنائی دیتا ہو تو کیا کرے؟ تو احناف اور مالکیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو آدمی خطیب سے دور بیٹھا ہے, خطبہ نہیں سنائی دے رہا ہے, تو خاموش رہے وہ آدمی. امام احمد فرماتے ہیں کہ اذکار اور اوراد میں مشغول رہے, ہوئے خطبہ نہیں سنائی دیتا تو ذکر کرے, وظیفے پڑھے, اس میں مشغول لے ہوئے. شوافی کے قول کی صراحت تو نہیں ملی لیکن اندازہ یہ ہے کہ ان کا مسلک بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ خطبہ اگر سنائی نہیں دیوے تو اذکار اور اوراد میں مشغول لے, چونکہ وہ تو خطبے کے وقت سنائی دیتا ہو تو ابھی بات چیت کو جائز قرار دیتے ہیں, سنت ہے اس وجہ سے. بہرحال یہ باب دو خطبے کے درمیان جمعہ کے دن بیٹھنا ثابت ہے, اس بات کو بتلانے کے واسطے یہ ترجمۃ الباب ہے. اور اس وقت آدمی دل میں دعا کر لے رہے, وہ بھی دعا کی قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی بتلائی گئی ہے کہ دو خطبے کے درمیان دل کے اندر دعا کر لے رہے. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے. دیکھو یہ فعلی حدیث ہے, فعلی حدیث سے فرضیت کا اثبات نہیں ہوا کرتا. چلو خیریت تو ہے, سب خیریت. باب الاستماع للخطبہ, खुतबा ध्यान से सुनना चाहिए, हर एक खुतबा, जुमा का, निकाह का, कोई भी खुतबा हो, ध्यान से सुनो। खुतबे के वक्त पर इधर उधर फाफे नहीं मारनी चाहिए, खुतबा ध्यान से सुनना चाहिए। चूंकि ये जिक्रुल्लाह है और जिक्रुल्लाह के बारे के अंदर ये ताकीद है कि उसको ध्यान से सुना जावे। जी क्या नबी नहीं, उससे पहले अगज जी मुताले की मकदार तो पूरी नहीं हो गई, इबारत जितनी देखी थी वो मकदार खत्म हो गए। जी मुहज्जरी, ये रिवायत तो पीछे गुजरी है। जी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुमा का दिन होता है, ये काना तामा है याद रखना, इसलिए ये तर्जुमा किया, जब जुमा का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं। ये मलाइका मस्जिद के दरवाजे पर क्यों खड़े होते हैं, कौन जल्दी आया, कौन किस घड़ी में आया, उनके नाम का इंदिराज करने के लिए मलाइका खड़े होते हैं मस्जिद के दरवाजे पर, चांदी का वरक, सोने का कलम लेकर के ये मलाइका मस्जिद के दरवाजे के ऊपर खड़े होते हैं। यक्तुबून अल अव्वल फल अव्वल, कौन पहले आया फिर कौन पहले आया, उन सब के अस्माए गिरामी मलाइका लिखते हैं, मलाइका नाम लिखेंगे कौन पहले आया कौन पहले आया। मालूम है कि अव्वल आने वालों की कदर अल्लाह के यहाँ भी है, दुनिया में भी कदर है अव्वल आने वालों की, कि उनको इनाम दिया जाता है, नवाजा जाता है अव्वल आने वालों को, कदर है, होना चाहिए, हदीस शरीफ से साबित है, कौन पहले आया फिर कौन पहले आया सबके नाम लिखे जाते हैं। वह मसलुल मुहज्जर, मुहज्जर के क्या माने, मस्जिद की तरफ जल्दी आने वाला, मुहज्जर के माने मस्जिद की तरफ जल्दी आने वाला। मुहज्जर का दूसरा तर्जुमा है दोपहर में चलने वाला, दोपहर में चलने वाला, लेकिन यहां माना करेंगे मस्जिद में जल्दी आने वाला। उस आदमी की तरह है जो अल्लाह के रास्ते में बड़ा जानवर खैरात करता है, यानी जो जल्दी आएगा मस्जिद के अंदर उसको ऐसा सवाब मिलेगा कि उसने अल्लाह के रास्ते में एक बड़ा जानवर खैरात किया। बदनी इबादत पर माली इबादत की फजीलत है। सुम्मा कल्लदी युहदी बकरतन, फिर आने वाला उस आदमी की तरह है जिसने अल्लाह के रास्ते में गाय खैरात की, सदका किया। सुम्मा कबशन, फिर बाद की घड़ी में आने वाला अल्लाह के रास्ते में मेंढा खैरात करने वाले के मिसल है। सुम्मा दजाजतन, फिर मुर्गी अल्लाह के रास्ते में खैरात करने वाले के की तरह उसको सवाब मिलेगा बाद में आने वाले को। सुम्मा बैदतन, फिर अंडा, कि अल्लाह के रास्ते में अंडा दिया, इतना जो है उसको सवाब मिलेगा। देखो यहाँ यहूदी का जो लफ्ज है ना, ये किताबुल हज वाली हदी मुराद नहीं है, याद रखना। यानी मनासिक के अंदर जो लफ्ज हदी इस्तेमाल होती है वो मुराद नहीं है। या मुतलक अल्लाह के रास्ते में खैरात करना, कुर्ब इलाही के लिए, रजा इलाही के लिए खैरात करना मुराद है। और आपको जब ये रिवायत पहली मरतबा आई थी तो बतलाया था कि नसई शरीफ की रिवायत में बीच में एक लफ्ज ज्यादा है, कौन सा? बतख, बतख वाला। तो उस सूरत में छह दर्जे हो जाएंगे। फैजा खराजल इमाम, जब इमाम साहब निकलते हैं यानी खुतबा देने के लिए, तवव सुहूफहुम, तो मलाइका सहीफों को लपेट करके ध्यान से खुतबा सुनने के लिए लग जाते हैं। यस्तमिउनज जिक्रा, मलाइका पूरे ध्यान से खुतबा सुनने के लिए मुतवज्जे हो जाते हैं। देखिए तर्जमतुल बाप से रब्त कैसे होगा कि जब मलाइका जैसी मुकद्दस और मासूम मखलूक इमाम के निकलने पर, इमाम जब खुतबे के लिए आएगा तो सारा कामकाज छोड़ करके वो खतीब का खुतबा ध्यान से सुनने की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, तो इंसानों को तो बदरजे औला मुतवज्जे होना चाहिए। बस ये है तर्जमतुल बाप से रब्त कि देखिए जो मलाइका दरवाजे पर ड्यूटी पर खड़े हुए हैं, ये मलाइका ने अपनी ड्यूटी समेट ली और ड्यूटी समेट करके या इमाम साहब जैसे खुतबा देने के लिए आए, फौरन आकर मलाइका बैठेंगे और पूरे ध्यान से खुतबा सुनने में मशगूल हो जाएंगे। तो इंसानों को भी पूरे ध्यान से खुतबा सुनना चाहिए। इसका इस बात हो गया तर्जमतुल बाप का। जी इस तर्जमतुल बाप के मकासिद समझो। नंबर एक, दौरान खुतबा इमाम साहब अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कर सकते हैं। खुतबे के दौरान इमाम के लिए जायज है कि वो अम्र बिल मारूफ करे, नहीं अनिल मुनकर करे। इमाम के अलावा कोई न बोले, इमाम बोल सकता है। दूसरी बात, हाजिरीन आपस में बातचीत न करे, हाजिरीन आपस में बातचीत न करे, पूरे तौर पर खुतबे की तरफ मुतवज्जे रहे। नंबर तीन, मुक्तदी इमाम को कुछ अर्ज मारूस कर सकता है। दौरान खुतबा मुक्तदी इमाम साहब को कुछ अर्ज मारूस कर सकता है। चौथी बात, इमाम साहब ने दौरान खुतबा देखा कि कोई आदमी मस्जिद के अंदर आया तो उसको कहे, वे भाई कहाँ बैठा है, पहले दो रकात पढ़। अगरचे मसला मुख्तलफ ही है, आगे मसालिक की तफसीलात आ रही है, लेकिन यह इजमालन तर्जमतुल बाप का एक चौथा मकसद ये समझो कि इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं, कोई आया मस्जिद में और आके वो सीधा बैठ ही जाए, इमाम कहे भाई पहले दो रकात तो पढ़, कहाँ बैठ गया, मस्जिद में आया जाए, ऐसा इमाम साहब उसको दौरान खुतबा के देवे। ये है मकासिद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस तर्जमतुल बाब के कायम करने के पीछे। जाओ तशरीफ ले जाइए, दावत का खाना इंतजार कर रहा है आपका।